الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورة الانبیاء کی یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 34 سے 47 تک 47 تک تو ان کا ہم ترجمہ پڑھ چکے تھے اور خلاصہ تفسیر پڑھ رہے تھے اور ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے تو اس کی خلاصہ تفسیر پر ہم تھے پچھلی کلاس میں تو یہ بات ہو چکی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو یعنی اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو خدا کا دنیا کا خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان پر اسی حالت میں ایک عرصہ دراز گزر گیا یعنی خوب دنیا کی نعمتیں مل گئیں لمبے عرصے تک انہوں نے بھی کھائیں اور ان کے آل و اولاد نے بھی کھائیں پشت ہا پشت سے عیش و آرام کرتے آ رہے ہیں بس کھا کھا کے غرانے لگے یعنی جیسے ہوتا ہے غرانے لگے کا مطلب جس کی کھاتے تھے اسی کے خلاف بولنے لگے ہے نا اللہ کی کھاتے تھے لیکن اللہ ہی کے خلاف بولنے لگے اللہ کے خلاف بولنے لگے کا مطلب اللہ کے رسولوں کے خلاف بولنے لگے اس لیے کہ اللہ کے خلاف تو کم ہی لوگ بولتے ہیں ہے نا کہ اللہ نے ایسا کیا اللہ نے ویسا کیا اللہ کوئی نہیں ہے یہ کم ہی لوگ بولتے ہیں ورنہ اللہ کو خالق مالک ماننے والے جو ہیں وہ تقریباً سارے کافر ہوتے ہیں جو اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں لیکن جب رسول آ کر کے منع کرتے ہیں کہ غلط کام مت کرو بدعت کو چھوڑ دو شرک کو چھوڑ دو تو پھر وہ رسولوں کے خلاف غراتے ہیں یعنی اپنا غصہ نکالتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھترا گئیں مطلب یہ کہ انہی میں خلل غفلت کا ہے یعنی انہی میں خرابی ہے کہ یہ غفلت کرتے ہیں حقیقت سے لیکن باوجود منبہات تشریع و تکوینیہ کے اتنی غفلت بھی نہ ہونی چاہیے یعنی شریعت میں اور اللہ تعالیٰ کے جو تکوینی نظام ہوتا ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے تشریعی نظام کے جس کے اندر کے حکم آتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو ٹھیک ہے اس کو تشریعی نظام کہتے ہیں شریعت جس کو کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے تکوینی نظام کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا پروسیس چل رہا ہے اب اس میں کوئی حکم ماننا یا حکم نہ ماننا اس کو کوئی دخل نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہوا ہے اب یہ نہیں ہے کہ جی شریعت کے احکامات پر عمل کریں گے تو سورج نکلے گا نہیں کریں گے تو سورج نہیں نکلے گا ہے نا اب یہ ایسا تو نہیں ہے نا سورج تو نکلنا ہے ٹھیک ہے اب کوئی کہے کہ جی ہم تو شریعت کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے پھر بھی سورج نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بھائی سورج کا نکلنا جو ہے نا یہ تشریعی نظام نہیں ہے بلکہ یہ تو تکوینی نظام ہے اس میں اچھے اور برے کرنے کو کوئی دخل نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر تکوینی نظام و تشریعی نظام کے بارے میں پہلے بھی بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں ابھی خیر اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے بس یہی کہیں گے کہ اگر کسی کو سننا ہے تو یا تو بعد میں سوال کر لے یا یہ کہ ان کلاسز کی ریکارڈنگ سن لے تو بہرحال تو تشریح اور تکوینی نظام جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں تو ان نشانیوں کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اتنی غفلت بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو خوب دے دیا تو اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان سے آپ غفلت کرنا شروع کر دیں ہے نا کھائیں پیئیں عیش بھی کریں
کھائیں پئیں عیش بھی کریں لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ کے حکموں کو بھی مانیں. ٹھیک ہے, یہ کھانے پینے سے کوئی روک نہیں رہا ہے کہ جی بھوکے رہو, ننگے رہو, پیاسے رہو, نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے, جو مطلب جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کم کھاتے ہیں, کم سوتے ہیں, کم پیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو اونچے درجات پانے کے لیے اس قسم کے مجاہدے کر لیتے ہیں, لیکن عوام الناس کو اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ نہیں مت کھاؤ اور مت پیو اور اتنی بڑی مجاہدے کرو, بس اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرو. ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ ایک امر منبہ کا منبہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ کیا, یعنی ایک ایسا امر, ایک ایسا کام جو کہ تنبیہ کرنے والا کام ہوتا ہے. وہ کیا, جس سے کہ ان کو تنبیہ ہو, جس سے کہ یہ لوگ غفلت سے نکل آئیں, ہیڈ لیسنس سے نکل آئیں اور متوجہ ہو جائیں رسولوں کی طرف. وہ کیا ہے کہ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نا اپنی ایک نشانی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے گرد موجود ہے, ہمارے گرد ہوتی ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا؟ آیت کیا تھی کہ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الامد عمر افلا يرون, کیا یہ نہیں دیکھتے؟ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها, کہ ان کو یہ نظر نہیں آتا, یعنی یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم ان کی زمین کو بذریعہ فتوحات اسلامیہ کے ہر چہار طرف سے برابر گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کے اوپر زمین تنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اجتماعی شکل میں اس کی تفسیر یہ بنے گی کہ کافروں کے اوپر زمین تنگ ہو رہی تھی, مسلمانوں کی زمین بڑھ رہی تھی. مدینہ منورہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا 13ویں نبوی میں, ہے نا, نبوت کے 13ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ عطا فرما دیا, ہے نا, جب اپنوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اپنوں نے ماننے سے انکار کر دیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مکہ مکرمہ میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا, قریش میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا؟ نہیں ہوئے, کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے, لیکن میجورٹی مسلمان نہیں ہوئی, بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے, چند سو لوگ بس, ہے نا, حالانکہ ہزاروں کی آبادی تھی, اس میں سے چند سو لوگ مسلمان ہوئے. تو اپنے مسلمان ہوئے لیکن بہت تھوڑے. ٹھیک ہے نا, جب اپنے نہیں ہو رہے تھے مسلمان تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کس سے دلوائی؟ غیروں سے. غیروں سے, مدینہ منورہ والے جو ہیں وہ قریش کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر کہلائیں گے, قریش کے مقابلے میں, رائٹ. حالانکہ اگر آپ دوسرے تناظر, دوسرے نظر سے دیکھیں کہ بھئی مدینہ منورہ کے لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیالی رشتے دار تھے, ننیالی, ہے نا, لیکن کمپیئر ٹو ددیالی, ننیالی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دوری کا, یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, اب ایسا نہیں ہوتا. اب تو آپ کو پتا ہے ننیال جو ہوتا ہے, زیادہ تر جگہوں پر ننیال جو ہوتا ہے وہ زیادہ قریبی ہوتا ہے, ددیال دور کا ہوتا ہے, اس کی بھی کوئی وجہ ہے ویسے, ایسے کوئی تھوڑی خام خام ہے ایسا ہو گیا. بہرحال تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے ددیالی زیادہ قریب ہوتا تھا, اور آج بھی کچھ جگہوں پر ددیالی رشتے دار جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں, ننیالی ذرا تھوڑا سا دور کے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فزیکلی بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہنے والے تھے نا, اب ددیالی تھے, ننیالی تھے, جو بھی تھے, لیکن جن کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے تھے, ظاہر ہے وہ زیادہ قریبی کہلائیں گے. اور جو 400 کلومیٹر دور رہنے والے رشتے دار تھے اور پچھلی نسلوں کے کہیں نہ کہیں جا کے جوڑ ملتا ہے, ظاہر ہے وہ دور کے رشتے دار کہلائیں گے. ٹھیک ہے, تو غیروں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی, اپنوں سے ویسی مدد نہیں ہو سکی, غیروں سے مدد کروائی. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کو پھر زمین عطا فرمائی اور پھر مدینہ منورہ سے زمین جو ہے وہ مزید پھیلتی گئی, بحرین میں بھی لوگ مسلمان ہو گئے, یمن میں بھی لوگ مسلمان ہو گئے, ہے نا, اور بھی جگہوں پہ پھیلتی رہی اسلام کی حکومت. تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر غالب آ جائیں گے, ہے نا. تو کیا یہ لوگ توقع رکھتے ہیں؟ کیونکہ یعنی دیکھ نہیں رہے کہ زمین تو ان کے اوپر تنگ ہو رہی ہے, تو یہ کیسے غالب آ جائیں گے مسلمانوں کے اوپر؟ کیونکہ قرائن عادیہ اور دلائل تنزیلیہ متفق ہیں ان کے مغلوب اور اہل حق کے غالب ہوتے جانے پر, ہے نا. یعنی قرائن عادیہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت مشکل ورڈز ہیں لیکن ابھی ذرا سمجھا لے تھوڑا سا. قرائن ہوتے ہیں جو کہ ارد گرد کے جو معاملات چل رہے ہیں نا, ارد گرد کے جو حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو دلائل آپ کو دوسری چیزوں سے مل رہے ہیں تو ان کو قرائن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ خود کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بھی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں. اب یہ ذرا بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کو سمجھانا کیونکہ بالکل ہی ابتدائی کلاس ہے نا یہ. بہرحال بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اس طرف پوائنٹ کر رہے ہیں کہ کافر جو ہے وہ مغلوب ہونے والے ہیں اور اہل حق غالب ہو رہے ہیں, تا وقتے کے مسلمان اطاعت خداوندی سے منہ نہ موڑ لیں. یعنی ایسے ہی چلتا رہے گا کہ مسلمان غالب ہوتے رہیں گے, کافر مغلوب ہوتے رہیں گے, جب تک خود مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنا نہ شروع کر دیں اور حمایت اسلام نہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. جب ایسا ہو جائے گا نا تو پھر دوبارہ کافر غالب ہونا شروع ہو جائیں گے اور مسلمان مغلوب ہونا شروع ہو جائیں گے, جیسا کہ پھر 19ویں صدی میں 18ویں صدی میں آ کر کے یہی سب کچھ ہونا شروع ہو گیا کہ مسلمانوں نے اسلام کی حمایت چھوڑ دی, ہے نا, اور اللہ کے حکموں کو ماننا کم کر دیا, بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں کم کر دیا. تو کم کرتے 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 پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آیا, عذاب آیا اور مسلمانوں سے حکومت پھر چھین لی گئی, ہے نا. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, اس زمانے میں تو کافروں کا غلبہ جو ہے وہ کم ہو رہا تھا, مسلمانوں کا غلبہ بڑھ رہا تھا. بس اس امر میں تعامل کرنا بھی تنبیہ کے لیے کافی ہے, یعنی ذرا غور فکر کریں. تعامل کرنے کا مطلب ذرا رک کر کے سوچنا کسی چیز کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ بھی انسان کی تنبیہ کے لیے کافی ہے اگر ذرا سا ہم سوچ سمجھ لیں نا, ذرا کسی بات کو غور سے پڑھ لیں, سن لیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر تفکر کر لیں نا, تو انسان کی تنبیہ کے لیے وہ چیز کافی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس پر بھی عناد و جہالت سے وقوع عذاب بھی کی فرمائش کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یعنی تعامل نہیں کر رہے ہیں, اور ظاہر جب تعامل نہیں کریں گے, غور و فکر نہیں کریں گے تو تنبیہ ان کو ہونی ہوئے گی نہیں. اس زمانے میں نا لوگ پھر بھی تعامل کر لیتے تھے, یعنی غور و فکر کر لیتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے. جو نہ ماننے والے ہوتے تھے نا وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ سب کچھ سمجھنے کے بعد ضد کرتے تھے, سب کچھ سمجھ لیتے تھے پھر اس کے بعد عناد یعنی دشمنی, اور جہالت سے مراد یہاں پر ضد, انانیت, تکبر, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ ڈٹے رہتے تھے اپنے غلط موقف کے اوپر. آج جو ہے نا ایک نیا مسئلہ بہت زیادہ جو کہ پہلے شاید اس شکل میں نہیں تھا, آج ایک نیا مسئلہ بڑا سامنے آ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں, یا یہ کہنا چاہیں کہ دوسرے لوگوں نے ہمیں مصروف کر دیا ہے. بہرحال الزام دوسرے پر ڈالیں یا الزام اپنے اوپر ڈالیں, اصل میں تو الزام اپنے اوپر ڈالنا چاہیے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے, ضرورت سے زیادہ مصروف کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس ضرورت سے زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے ہم کسی ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے, ہم کسی بات پہ فوکس نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے نا جو میسج ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا میسج دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں ہی نہیں آتا. یعنی ہم جو ہے نا وہ بلاکس کو آپس میں جوڑ ہی نہیں پاتے. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے اچھے خاصے ذہین ہوتے ہیں, اچھے خاصے جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات کو ٹھیک ٹھیک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جہاں ہدایت کی بات آتی ہے وہاں پر نا ہم ایسے غیر متوجہ ہو جاتے ہیں, ایسے جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹڈ ہو گئے ہم کہ ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں, میسیجز کو پڑھتے نہیں ہے پوری طریقے سے میسج, ہے نا. سامنے ایک چیز رکھی ہوتی ہے, چند لائنوں میں لکھی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے, ہم اس میں سے 50% تو گویا پڑھتے ہی نہیں ہے حالانکہ سامنے لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ڈسٹریکٹڈ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ منتشر ہو چکے ہیں ہم, ٹھیک ہے. ہم اتنی ساری ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں, اتنی سارے ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا سبسکرائب کیے ہوئے ہیں, اور واٹس ایپ کے اوپر بھی بہت سارے مختلف جگہوں کے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں اور کیا کیا, تو اب ہر جگہ سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک بھی میسج جو ہے نا وہ پوری طرح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا ہمیں میسج سمجھ میں ہی نہیں آتا اصل میں, اور ہم بغیر سمجھے ہی جو ہے نا وہ بحث شروع کر دیتے ہیں, ضد شروع کر دیتے ہیں, مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ بات ہی نہیں سمجھی ہوتی ہے. اس زمانے میں لوگ کم از کم سنتے تھے, غور بھی کرتے تھے, ان کے بات سمجھ میں آ جاتی تھی, اور پھر اس کے بعد جو سخت ہوتے تھے وہ تکبر کی وجہ سے اڑ جاتے تھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, آج ذرا سا دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمیں بات ہی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اس میں بھی قصور کسی اور کا نہیں ہے کہ ہمیں بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی. بھائی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو اب ہمارا کیا قصور کہ ہم نے بات کو نہیں مانا. ان کا تو یہ قصور تھا نا کہ جی ان کو بات سمجھ میں آتی تھی پھر وہ مخالفت کرتے تھے, تو یہ ان کا قصور تھا. اب کوئی کہے کہ جی ہمارا تو قصور نہیں ہے اس کے اندر کہ ہمیں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی پھر ہم مخالفت کرتے ہیں, تو یہ تو ہمارا قصور نہ ہوا نا. نہیں, یہ بھی ہمارا قصور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیوں اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ رکھے ہوئے ہیں, کیوں اس قسم کا بیہیویئر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک چیز پر فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ پتہ نہیں 10,000 قسم کی چیزیں جو ہے وہ پڑھے چلے جا رہے ہیں, سنے چلے جا رہے ہیں, اور ادھر ادھر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے یعنی پھنسا کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کا قصور ہے جس کی وجہ سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو اللہ کی سزا سے ہم بھی نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ بہانہ کر کے کہ ہم تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تو ہم نے ضد کوئی تھوڑی کری ہے, مسئلہ تو ہمارا سمجھ گئے, ہم تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ہمارا کیا. نہیں نہیں بھائی, کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ تعمل کرنا بھی تنبیہ کے لیے کافی ہے اگر اس پر بھی عناد و جہالت سے وقوع عذاب ہی کی فرمائش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کرتے تھے دشمنی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اور جہالت یعنی ضد کی وجہ سے پھر بھی کہتے تھے کہ نہیں لاؤ نا عذاب تم, لاؤ نا عذاب تم. تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے نا وہ تم کو ڈرانے کا کام ہے. ٹھیک ہے, بشارت کا کام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالی نذیر کو تھوڑی تھے, نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بشیر بھی تھے نذیر بھی تھے. لیکن یہاں پر نذیر کا کام, صرف نذیر کا ذکر ہے, صرف ڈرانے کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ بشارت کے تو حقدار ہی نہیں ہے, یہ تو بشارت کے حقدار ہی نہیں ہے. بشارت کا تو بھائی وہ حقدار ہوگا نا جو کہ نبی کی بات مان لے اور پھر نیکی کا کام کرے, اس کو بشارت ملے گی. ان کو کون سی بشارت ملے گی بھائی, یہ تو مان ہی نہیں رہے, ہے نا. تو جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں نا ان کو بشارتیں نہیں دی جاتی, جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ان کو بشارتیں نہیں دی جاتی, ان کو ڈرایا جاتا ہے کیونکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں, وہ نہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہاں مشروط طور پر ان کو بتایا جاتا ہے, مشروط کنڈیشنلی کہ اگر مان لو گے تو تمہیں یہ ملے گا جنت کے اندر, لیکن اس کو بشارت نہیں کہتے. یہ جو اگر کے ساتھ بات ہوتی ہے نا اس کو بشارت نہیں کہتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تم مان لو گے تو تمہیں جنت ملے گی, یہ بشارت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بشارت کیا ہوتی ہے؟ بشارت یہ ہوتی ہے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, یہ بشارت ہے. یہ کوئی تھوڑی کہ اگر علی مان لے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ, اگر زبیر مان لے گا میری بات تو جنت میں چلا جائے گا. نہیں, یہ بشارت نہیں ہے. بشارت تو یہ ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ عمل جس نے بھی کیا وہ جنت میں جائے گا, اس کو یہ ملے گا, اس کو وہ ملے گا. ٹھیک ہے نا, تو تم لوگ یہ عمل کر رہے ہو تو تمہیں یہ سب کچھ ملے گا, اس کو بشارت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے, بشارت میں اور ایک 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 مشروط بات کرنے میں کیا فرق ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بشارت کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا کیونکہ یہ تو مان ہی نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو ان کے ساتھ تو پھر ڈرانے والا سلسلہ کہ بھائی تم یہ جو کر رہے ہو نا, دیکھو اسی طرح کی حرکتیں اس نے کری تھیں جو پچھلے تمہارے گزرے ہیں لوگ, اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے, تو تم بھی تو یہی کام کر رہے ہو تو تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا. یہ ہوتا ہے ڈرانا, نذیر. ٹھیک ہے, نظر, یہ ہوتا ہے ڈرانا. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ یہ والا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں, ہے نا, عذاب کا آنا میرے بس سے باہر ہے. یعنی عذاب لے کر کے تھوڑی میں آؤں گا تمہارے اوپر, وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے, قل انما انذرکم بالوحی, یہ میرا کام ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں وہی کے ذریعے سے. اور گو یہ طریقہ دعوت الحق کا اور یہ انداز کافی ہے, یعنی یہ بات بھی کافی ہے اللہ یعنی تفسیراً فرما رہے ہیں, مگر یہ بہرے جس وقت حق کی طرف بلائے جانے کے واسطے عذاب سے ڈرائے جاتے ہیں تو سنتے ہی نہیں اور طریقے وضوح حق میں تعامل ہی نہیں کرتے, بلکہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ عذاب ہی مانگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی تفسیر نے حضرت فرمایا کہ یہ تعامل ہی نہیں کرتے اور یہ جو ہے وہ, یعنی تعامل نہیں کرنے کا مطلب سنتے تھے اور پھر اس کے بعد کسی دوسری چیز میں لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ جس وقت ان کو سنائی جاری ہوتی تھی نا نبی علیہ السلام کی, تو اس وقت تو یہ سننے کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ چلے جاتے تھے مغنیہ کا گانا سننے کے لیے. مغنیہ کا, مغنیہ کہتے ہیں گانے والی کا, گانے والی. ٹھیک ہے, تو گانے والی کا گانا سننے کے لیے چلے جاتے تھے یا جو ہے وہ اپنے کھیل کود میں چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن جس وقت بات کی جاری ہوتی تھی اس وقت سن لیتے تھے. ٹھیک ہے, دماغ کے اندر تو بات چلی جاتی تھی ان کے, لیکن چونکہ ضد کی وجہ سے نا دل کے اوپر انہوں نے اپنا ایک غلاف چڑھایا ہوا تھا, تو وہ دماغ سے ہو کر کے دل کے اندر انٹر نہیں ہو پاتی تھی. دل میں انٹر ہو جاتی تو پھر تو مان لیتے, لیکن دل میں انٹر ہونے نہیں دیتے تھے اپنے ضد کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو جب ضد ختم کرے گا نا بندہ تب ہوتا ہے یہ کہ کان سے آواز اندر داخل ہوتی ہے, وہ گھستی ہے برین کے اندر جو کان کے بالکل برابر میں, بالکل ہے نا دونوں کانوں کے بیچ میں ایک برین ہوتا ہے دماغ. ٹھیک ہے, برین میں داخل ہوتی ہے, پھر برین کے تھرو اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے, روحانی نظام ہے, کہ برین سے ہوتے ہوئے پھر روح میں وہ داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن روح اور برین کے درمیان جو راستہ ہے نا, یہ راستہ جو ہوتا ہے یہ ضد اور انانیت کی وجہ سے یہ راستہ بند ہو جاتا ہے, بلاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کان میں بھی آواز داخل ہو رہی ہے, اور جب کان میں داخل ہوگی تو برین میں تو ہوگی, ہے نا, یہ تو فزیکل نظام ہے نا, کان میں داخل ہوگی تو برین میں بھی ہوگی, ہے نا, وہ پورا اپنے کبھی کانوں کا وہ دیکھا ہوگا بایولوجی کی بک کے اندر یا کسی ہیئرنگ ایڈ کی جو دکانیں ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ تصویریں لگی ہوتی ہیں, کان میں آیا وہ ایئر کینال ہوتی ہے, وہ ایئر ڈرمز ہوتے ہیں, ان سے ہوتے ہوتے جو ہے وہ پھر برین میں چلی جاتی ہے. اس کو کوئی تھوڑی کوئی روک سکتا ہے سوائے کہ ویکس اتنا زیادہ پھنس جائے کان کے اندر کہ وہ کان سے آواز برین میں نہ جا رہی ہو, لیکن ویکس تو عموماً نہیں ہوتا نا انسانوں کے کان میں اتنا زیادہ بھرا ہوا, تو برین میں تو جاتی ہی جاتی ہے, لیکن روح کے اندر جانا نہ جانا یہ ایمان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو پھر روح میں ان کے جاتی نہیں تھی, تو وہی مرغی کی ایک ٹانگ عذابی مانگے جاتے ہیں. وہ کوئی ایک محاورہ تھا بچپن میں پڑھا تھا, مجھے یاد نہیں ہے مرغی کی ایک ٹانگ والا کیا محاورہ تھا, کچھ تھوڑا تھوڑا سا یاد آ رہا ہے. ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. اچھا ٹھیک, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی ویس وہی مرغی کی ایک ٹانگ عذاب بھی مانگے جاتے ہیں, اور کیفیت عالی ہمتی کی یہ ہے کہ یعنی ان کی جو عالی ہمتی ہے بڑی بڑی ہمت نظر آتی ہے ان کے اندر. عالی کا مطلب اونچی, بڑی اونچی ہمت بظاہر جو نظر آتی ہے کہ بڑا یعنی بے خوف ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے کہ اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ذرا لگ جائے تو ساری بہادری ختم ہو جائے. اللہ کے عذاب کا ایک جھونکا, ٹھیک ہے, یعنی عذاب میں ڈالنا تو دور کی بات, ایک ہلکی سی ہوا بھی آ کر کے لگ جائے اور یوں کہنے لگے کہ ہائے ہماری کمبختی. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اگر ان کو مس ہو جائے نفحہ یعنی ایک بھاپ, ایک جھونکا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, بھاپ یعنی سٹیم ہلکی سے لگ جائے نا ان کے رب کے عذاب کی, تو لَيَقُولُنَّ ضرور بالضرور یہ کہیں یا وَيْلَنَا, ہائے ہماری بربادی, اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے, واقعی ہم خطاوار تھے. یعنی اس وقت نا پھر ان کی یہ ساری جو ہے نا وہ نکل جائے گی. بس اس ہمت پر عذاب کی فرمائش ہے, یعنی یہ ہے ان کی ہمت پھر اس کے اوپر یہ اللہ کے عذاب کی فرمائش کرتے ہیں. واقعی ان کی اس شرارت کا تو یہی مقتضا تھا کہ دنیا ہی میں فیصلہ کر دیتے, یعنی ہم دنیا ہی میں ان کا فیصلہ کر دیتے, مگر ہم بہت سی حکمتوں سے دنیا میں سزائے موعود دینا نہیں چاہتے. جو سزا کا وعدہ ہوتا ہے ہم دنیا میں اس کو مہلت دیتے ہیں, اس کو ڈھیل دیتے ہیں, بلکہ آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے, اور وہاں قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے. سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی کسی پر ظلم نہ ہوگا, اصلاً ظلم نہ ہوگا. اصلاً ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کا مستحق نہیں ہے اس کو وہ دینا شروع کر دیں, یا وہ جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ نہ دیں, یہ دونوں چیزیں ظلم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو وہاں پر نہیں ہوگا, جو جس کا مستحق ہے اس کو وہی ملے گا. البتہ جو ظلم کی شکل ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارنا پیٹنا عذاب دینا, یہ ظلم ہے جی, ہے نا, تو یہ والا تو ہوگا ان کے اوپر, ہے نا, کیونکہ وہاں پر تو مار پیٹ ہوگی ان کی, جہنم کے اندر عذاب تو ہوگا ان کو, لیکن وہ اصلا ظلم نہیں ہوتا, وہ تو دراصل ان کے کیے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہوگا. اور ظلم نہ ہونے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے, ہے نا. مثقال ذرہ مثقال حبۃ, دونوں لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمائے ہیں, ہے نا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ عمل اس کے سامنے لا دیا جائے گا اور اس کا بھی وزن کریں گے, اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. وکفا بنا حاسبین, حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. تو ہم ایک دوسرے کا حساب نہیں کرتے, ہم تو ایک دوسرے کو خالی نصیحت کرتے ہیں, خیر خواہی کرتے ہیں کہ تو اللہ نے بتایا ہے کہ ایسا کرنے کے اوپر ایسا عذاب ہوگا تو تم یہ نہ کرو, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ایسا کرنے پر یہ فائدہ ہوگا تو تم یہ کر لو. اس کو نصیحت کرنا کہتے ہیں, اس کو جو ہے وہ حساب کرنا نہیں کہتے. حساب کرنا تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ نہیں بدلنے والا, ہے نا, اس نے ٹھیک نہیں ہونا, اس نے جہنم میں جانا ہے, یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حساب کر لیا کسی کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا, اور جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. ہمارے اس وزن اور حساب کے بعد کسی حساب کتاب کی ضرورت نہ رہے گی, یعنی کفا بنا حاسبین کہ ہم کر لیں گے حساب. ایک تو ہم نے اپنی ایک وہ بھی بتائی نا اپنی اصلاح کی خاطر کہ ہم کسی کا حساب نہ کریں, اور ایک وہ بھی ہے اس کی تفسیر جو حضرت نے یہاں پہ لکھی ہے کہ یعنی اب یہ نہیں کہ اللہ نے حساب کر لیا اب مزید بھی کسی حساب کتاب کی ضرورت باقی رہے گی, نہیں, اب بس وہی حساب کافی ہوگا, بلکہ اسی پر سب فیصلہ ہو جائے گا, بس وہاں لوگوں کی شرارتوں کی بھی سزائے مناسب و کافی جاری کر دی جائے گی, ٹھیک ہے. کسی کو خلاصہ تفسیر کے اوپر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. یہ میرے فون کے اوپر کچھ نئی موڈ شروع ہو گیا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. اچھا چیٹ ونڈو اب سامنے آئی, انہوں نے اچھا سوال لکھے ہوئے تھے یہاں پر. اوکے, ایک تو وہ پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے جو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کلاس میں پوچھ لیں, اور ابھی کا ایک سوال کیا ہے کہ اس دور اور زمانے میں بھی بشارتیں ملتی ہیں, اس دور اور اس زمانے میں بھی بشارتیں ملتی ہیں. ہاں, جیسے اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے صحابہ کرام کو بشارتیں ملتی تھیں, قرآن کی آیات کے ذریعے سے صحابہ کرام کو بشارتیں ملتی تھیں, ہے نا, کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت تھی نا ان ایمان والوں کے لیے, رائٹ. تو اب کیا بشارتیں نہیں ملتی؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد جو صحابہ کرام کا دور تھا, پھر تابعین کا دور, تبع تابعین کا دور, تو کیا اس میں بشارتوں کے بغیر ہی کام چل رہا ہے؟ نہیں, اس میں بھی بشارتیں ملتی ہیں, لیکن ان بشارتوں کے ملنے کی پھر اب کیا صورت ہوتی ہے؟ اس کی صورتیں جو ہوتی ہیں نا پھر مختلف ہوتی ہیں. ظاہر ہے قرآن کی آیات تو اترنی بند ہو گئیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے, تو اب یہ دونوں صورتیں تو بشارت ملنے کی ختم ہو گئیں, ٹھیک ہے. لیکن بشارت ملنے کی باقی صورتیں جو ہیں جو کہ پہلے بھی موجود تھیں وہ کنٹینیو کرتی ہیں, وہ جاری ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک صورت جو ہے وہ خواب کے اندر بشارت ملنا, خواب میں بشارت ملنا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک صورت اس کے بعد بھی جاری ہے, صحیح ہے. کہ جیسے کوئی کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جس سے کہ انسان کے نیک عمل کی تائید ہو گئی اور اس کو اس کا کوئی اجر دکھا دیا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ خواب کی بشارتیں جو ہیں یہ پھر ذرا اس کے اندر تفصیل ہے کہ بھائی ایک گناہگار انسان ہے اور یعنی بہت ہی باغی قسم کا انسان ہے, بدتمیز قسم کا, بے ادب قسم کا انسان ہے, تو اب اس کو خواب میں جو ہے وہ بشارتیں ہو رہی ہیں, ہے نا, یعنی کیا گارڈن دکھائے چلے جا رہے ہیں, دکھائے جا رہے ہیں گارڈنز, دکھائے جا رہے ہیں جنت, دکھائی جا رہی ہے, اور وہ یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ ہاں بھائی میں تو اللہ کا مقبول بندہ ہوں. تو یہ والی جو خواب ہوتے ہیں یہ بشارت نہیں ہوتے, یہ والے خواب جو ہوتے ہیں نا کہ ہے تو نافرمان اور بے ادب قسم کا انسان لیکن اس کو جو ہے وہ خواب کے اندر شخصیتیں نظر آ رہی ہیں, شخصیتیں نظر آ رہی ہیں جو وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا یہ تو وہ تھے اور یہ تو یہ تھے اور میں نے ان کو دیکھ لیا, ان کو دیکھ لیا, یا پھر جو ہے وہ جنت کے نظارے ٹائپ کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ بشارت نہیں ہوتی, بشارت تو اس وقت ہوتی ہے جب اس کی زندگی بھی شریعت کے مطابق ہو اور پھر اس کو خواب کے اندر بتا دیا جائے کہ ہاں یہ تمہیں ملے گا, اس کو بشارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا دوسری چیز یہ کہ اپنے کسی بزرگ کی طرف سے بشارت مل جائے, یعنی خود کو نہ پتا ہو لیکن کوئی بزرگ بتا دے, اپنا کوئی سینئر بتا دے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا ہے, تو یہ بھی بشارت کی ایک فارم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بشارت کی چھوٹی چھوٹی سی فارمز ہوتی ہیں کہ جیسے وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے, اب اس نیکی کے کام کے اندر نا اس کو مختلف اطراف سے جو ہے نا وہ مدد مل رہی ہے اور بڑوں کی طرف سے تائید بھی مل رہی ہے, بڑوں سے تائید بھی مل رہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اس کی زندگی کے اندر کہ جن سے کہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نیکی کا کام ہے نا یہ رد نہیں ہو رہا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بشارت کی ایک شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد جو بشارت کی شکلیں ہیں نا, یہ جو بشارت کی شکلیں ہوتی ہیں یہ ویسی 100% نہیں ہوتی جیسے کہ وحی کے دور میں 100% ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا بھائی, 100% ایکوریسی تو وحی کے اندر ہے نا, وحی کے بعد ایکوریسی ختم بالکل نہیں ہو گئی کہ جی بالکل ہی اب تو زیرو ایکوریسی ہو گئی ہے کہ بشارت ساری بشارتیں غلط بشارتیں ہوں گی, نہیں, لیکن ایکوریسی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ابھی بھی ویسی بات ہو جیسے کہ اس زمانے میں تھی تو پھر وہی میں اور ابھی میں فرق کیا ہوگا, پھر تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ جیسے ابھی بھی وہی چل رہی ہے لیکن وہی تو ختم ہو گئی نا. اس وجہ سے آج کل کی جو خواب میں زیارتیں ہو گئیں یا خواب میں کسی کو کوئی خبر بتا دی گئی یا کسی نے آپ کو کوئی چیز کہہ دی یا کوئی آپ نے دیکھ لیا اپنے ارد گرد معاملات ایسے ہوتے ہوئے کہ جس سے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں ابھی میں صحیح کر رہی ہوں, تو یہ جو ہے نا پھر یعنی اس کی ایکوریسی وہ 100% ہٹ نہیں ہوتا اس کے اندر بلکہ 90% ہوتا ہے, کبھی 80% ہوتا ہے, یعنی ایک غلطی کا احتمال بھی رہتا ہے. بہرحال تو یہ بشارتوں والا جو سوال تھا اس کے اوپر تو بس یہی, اب نہ میں نے کوئی بہت زیادہ اس میں تفصیل سے آپ کو سمجھایا اور بہت نہ آئی ایکسپیکٹ کہ ہر ایک کوئی بات سمجھ میں بھی آ گئی. بہرحال جیسے انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے خواب میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کے خواب میں خوش ہونا, ہاں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا ہے اور کنفرم دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی خوشی کے ساتھ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسی کہی, ٹھیک ہے, تو یہی بشارت کی ایک شکل ہے. ٹھیک, جیسے حضرت جی بیٹا فرمایا بیٹی کی بشارت ہوئی, اچھا ہاں مطلب اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو بیٹا ہوگا یا آپ کو کوئی آپ کے خاندان میں جو ہے وہ کوئی ولی پیدا ہوگا, اس قسم کی باتیں بھی بشارت میں شامل ہوتی ہیں. اچھا, اب پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ جو سوال تھا جو کہ آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے, ڈائریکٹ میسج میں پوچھا ہے, اس وجہ سے دوسروں کو نظر نہیں آ رہا, وہ سوال تھا کیا ہے مجھے یہ بھی لکھ دیتی ہیں اگر تو آسانی ہو جاتی ہوئی, مجھے یاد نہیں آ رہا, دیکھنا پڑے گا, شاید وہ سمری سے ریلیٹڈ تھا. हाँ इस आजिज ने जो समरी भेजी थी, एक्चुअली आप में से ही एक तालिबा ने वो समरी बना करके हमें भेजी थी, हमने थोड़ी सी रद्दबदल के साथ उसको आगे ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया था पिछली तफसीर क्लास की। तो उसमें एक पॉइंट था कि फिक्र और कोशिश लाजमी है, गुनाह छोड़ने में कामयाबी लाजमी नहीं। ठीक है, तो इस जुमले को जो सवाल पूछने वाली हैं तो उन्होंने कुछ और ही समझ लिया था जुमले को, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, तो हमने उनसे कह दिया कि अच्छा अगली क्लास में आप पूछिएगा तो इंशाल्लाह उसको फिर और समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस जुमले का मतलब ये था कि फिक्र और कोशिश लाजमी है, यानी ईमान, पिछली क्लास में बात हो रही थी ना कि जी ईमान की फिक्र करनी, ठीक है ना, हमें ईमान की फिक्र नहीं है कि हम समझते हैं कि जी अभी मुसलमान है तो मरते वक्त भी मुसलमान ही होंगे, राइट, तो ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से ईमान की फिक्र जो है ना ये लाजमी है। ठीक है, कि मुझसे ईमान छीना भी जा सकता है, मैं ईमान से महरूम भी हो सकती हूँ। ठीक है, हत्ता कि हमारे मशायख तो यहां तक कहते हैं, यानी बहुत बहुत खौफनाक बात हमारे मशायख फरमाते हैं, वो क्या कि जिसको ईमान की फिक्र नहीं होती ना, तो फिक्र का ना होना उसके ईमान के जाया हो जाने का सबब बन जाता है, फिक्र का ना होना। ठीक है, तो यानी ईमान जैसे हजरत हमारे मशायख बयान करते हैं ना कि जी ईमान के छिन जाने की वजूहात है ना, क्या क्या वजह बन सकती है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, राइट, अब जो गुस्ताखी करेगा बेशक वो मुसलमान था लेकिन उसने गुस्ताखाना कोई कलमा कह दिया, ये उसके ईमान के छिन जाने का सबब बन सकता है। अल्लाह की शान में गुस्ताखी, ये ईमान के छिन जाने का सबब बन सकता है ना। तो उसी तरीके से एक वजह ये भी बयान करते हैं कि ईमान की फिक्र का ना होना ये भी ईमान के छिन जाने का सबब बन सकता है। ठीक है, तो भाई जो चीज सबब बन सकती है तो अब उस सबब को क्या खत्म करना ये लाजमी नहीं कहलाएगा फिर, है ना। तो इसी वजह से कहा था कि ईमान की फिक्र करना ये इंसान के ऊपर, ये मुसलमान के ऊपर लाजमी है। और कोशिश से क्या मुराद, कोशिश हो गया, तीन छीन आ गया इसके अंदर गलती से, तो कोशिश लाजमी है। कोशिश किस चीज की, नेक बनने की कोशिश, गुनाह छोड़ने की कोशिश, राइट, ये कोशिश हमारे ऊपर लाजमी है। ठीक है, लेकिन गुनाह छोड़ने में कामयाबी लाजमी नहीं है। कामयाबी लाजमी नहीं है का क्या मतलब है कि जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में रिजल्ट्स, भाई एफर्ट लाजमी है ना, रिजल्ट आपको मिला या नहीं मिला ये कोई थोड़ी हमारे ऊपर लाजमी होता है। ठीक है भाई, आपने कोशिश तो करी ना, ही डिड द एफर्ट, शी डिड द एफर्ट, ठीक है ना, अब बेचारी कामयाब नहीं हो सकी यानी गुनाह छोड़ नहीं सकी, लेकिन गुनाह के ऊपर नादिम होती रही, गुनाह छोड़ने की कोशिश करती रही, अल्लाह ताला इसको बहाना बना करके के इसको बहाना बना करके इसके गुनाहों को माफ कर देंगे, गुनाहों को माफ कर देंगे। ठीक है, इस वजह से कहा था कि गुनाह छोड़ने में कामयाबी लाजमी नहीं। ठीक है, यानी अगर कोई नाकाम भी हो रहा है ना तो वो हिम्मत ना हारे, वो मायूस ना हो कि मुझसे तो गुनाह छूट नहीं रहे, मैं तो नेक बन नहीं सकती, मैं तो बस बिल्कुल यानी बेकार की चीज हूं, मैं तो बस जहन्नुम में ही जाऊंगी और क्योंकि मुझसे गुनाह छूट ही नहीं रहे। नहीं, आप कोशिश तो कर रही है ना, आप फिक्र तो कर रही है ना, आप करती रहे कोशिश, या तो दुनिया के अंदर कामयाबी मिल जाएगी गुनाह से छोड़ने में, गुनाहों को छोड़ने में, और अगर कामयाबी नहीं भी मिली ना तो भाई अल्लाह की रहमत भी तो है ना कोई चीज के, नहीं है, है ना, वो 99 हिस्से अल्लाह की रहमत के किस लिए हैं जो कि आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने बचा के रखे हुए। 99 हिस्सों वाली हदीस सुनी है ना कि एक हिस्सा जो है वो दुनिया में दिया और 99 हिस्से आखिरत के लिए, तो 99 हिस्से जो आखिरत के हैं ना वो इन्हीं लोगों के लिए हैं जो कि गुनाह को गुनाह समझते थे, करते रहते थे, डरते भी रहते थे, लेकिन गुनाह भी करते रहते थे, छूट ही नहीं पा रही थी गुनाह से छूट ही नहीं पा रहे थे, कमजोर थे, और है ना, इन लोगों को अल्लाह ताला आखिरत के अंदर माफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहीम और बहुत करीम है। तो ये इसका मतलब था। ठीक है, जैसे हमारा बच्चा, हम उसको कोई टास्क देते हैं ना, एक टास्क देते हैं कि जी आपने जो है ना वो फर्स्ट आना है, ठीक है ना, क्लास में आपने फर्स्ट आना है, अब आप देखते हैं ना बच्चे को कि बच्चा जो है वो पढ़ भी रहा है और बच्चा जो है वो यानी तवज्जो भी दे रहा है, और जो भी ट्यूशन व्यूशन पे जाना है वो भी कर रहा है, और स्कूल भी है ना, स्कूल भी खुशी से जाता है और सब कुछ कर रहा है ना। लेकिन आखिर में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में जो है ना वो थर्ड आ जाता है, फर्स्ट नहीं आता। तो जो अच्छी माएं होती हैं, अच्छी माएं वो क्या करती हैं, वो उसको गले से लगाती हैं कि नहीं बेटा तुमने मेहनत तो करी ना, तुमने कोशिश तो करी ना, अब रिजल्ट का फर्स्ट आना ये तो किस्मत की बात है भाई, है ना भाई। एक दूसरा बच्चा था वो अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा जहानत दे दी, उसने शायद ज्यादा थोड़ी मेहनत कर ली होगी या थोड़ी ज्यादा जहानत थी, वो फर्स्ट आ गया। अब जब वो फर्स्ट आ गया तो भाई एक और जो है वो सेकंड आ गया, तो अब तो थर्ड ही पोजिशन बचेगी ना, तो तुम्हें थर्ड पोजिशन मिल गई। लेकिन मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुमसे खुश हूं क्योंकि तुमने मेहनत करी है, जेन्युइन एफर्ट किया है तुमने। और जो गंदी माएं होती हैं जिनको बिल्कुल ही जहालत, कहती है नहीं तुम कैसे फर्स्ट नहीं आए, मजाल कैसे हुई कि तुम फर्स्ट नहीं आए, मेरी तो नाक काट दी तुमने, और मैं क्या दिखाऊंगी फिर अपने घर वालों को, क्या बताऊंगी कि मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आया, और देखो मैं तो हमेशा फर्स्ट आती थी और तुम कैसे फर्स्ट नहीं आए। ये कौन होती हैं, ये अच्छी माएं नहीं होती, ये बेचारी गंदी माओं से मुराद जो है ना वो बिल्कुल जाहिल, जिनको बिल्कुल ही जो है ना वो तरबियत और तालीम का कुछ नहीं पता होता ना, वो ऐसी बातें करती हैं। काश के अल्लाह करे आप में से कोई ऐसी ना हो, और अगर है तो माफी मांग लें अल्लाह ताला से और आइंदा चेंज कर लें अपने आप को, ठीक है ना। तो भाई अल्लाह ताला क्या, नाउज बिल्ला क्या है, अल्लाह ताला अच्छे हैं ना, अल्लाह ताला तो अच्छे हैं ना, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं ना। तो बच्चा जो है यानी टास्क क्या लगाया अल्लाह ताला ने बंदे का, बिल्कुल 0 गुना, 0 गुना होना चाहिए, ये टास्क लगाया है, ठीक है ना। अब बंदा जो है वो मेहनत कर रहा है, फिक्र कर रहा है, अल्लाह ताला देख नहीं रहे क्या है सब कुछ है। अल्लाह ताला तो जाहिरी, माँ तो खाली जाहिरी बातों को देखती है, दिल का हाल तो माँ को नहीं पता होता, अल्लाह ताला को तो दिल का भी हाल पता होता है ना कि बंदा कर क्या रहा है, क्या चाह रहा है, क्या इसके दिल के अंदर सोचे है ना। फिर ऐसा बंदा अगर गुनाह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा, चाहे माहौल की वजह से, चाहे अपनी कमजोरी की वजह से, चाहे जो भी है ना, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे बंदे को माफ कर देते हैं, आखिरत में माफ कर देंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने ये वैसे सिस्टम बनाया है। एक बात ये भी याद रखें जिसकी वजह से काफी लोग ना समझने की वजह से कंफ्यूज होते हैं कि भाई आखिरत में जब माफ कर देंगे तो दुनिया में इतनी तकलीफ करने की जरूरत ही क्या है ना, मुझे आखिरत में माफी मिलनी है तो दुनिया में फिर जो है वो कोशिश करना और जो है वो इतना करने की क्या जरूरत है भाई, है ना। खामखा अपनी जिंदगी को जो चाहो करो, जरा म्यूजिक भी सुन लो, यानी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो दुनिया में ये नहीं होता कि जी आखिरत में माफी हो गई तो सब सेट हो गया, आखिरत में माफी हो गई तो आखिरत सेट हो गई ना। लेकिन दुनिया के अंदर जो गुनाह चल रहे होते हैं ना, जो बंदा नहीं छोड़ रहा होता, तो उन गुनाहों की वजह से ना दुनिया के अंदर वबाल आते रहते हैं, ठीक है ना। ये नहीं होता कि गुनाह करेंगे और कुछ नहीं होगा कोई, क्योंकि जन्नत में तो चले जाना है अल्लाह की रहमत की वजह से, तो कुछ नहीं होता। नहीं, दुनिया के अंदर जो गुनाह करता है बंदा, तो उसकी वजह से दुनिया के मामलात उसके खराब होते हैं, उसको जिल्लत और रुसवाई भी मिलती है, उसको जो है वो बेबरकती भी मिलती है, उसके जो है वो हर चीज, घर की, जाती जिंदगी की और बाहर की हर चीज मुतासर हो रही होती है ना, खराब हो रही होती है। तो क्या हम इस बात पे राजी हैं कि जी दुनिया की जिंदगी का बेड़ा गर्क करें और आखिरत में अल्लाह की रहमत से जन्नत में चले जाएं। भाई हम तो चाहते हैं कि दुनिया को भी अच्छा बनाए, बेहतरीन बनाए, दुनिया में भी इज्जत, और आखिरत के अंदर जो है वो सिर्फ रियायती पास होकर के जन्नत में ना जाए, बल्कि खूब सारा सवाब ले करके जन्नत में जाए, और जन्नत के अंदर जो है वो ऊंचा मुकाम हासिल करें, जहां पे अल्लाह ताला के अच्छे बंदे और महबूब बंदे होते होंगे वहां पे जाकर के लैंड करें जन्नत में, है ना। तो दोनों बातें, खैर आज यही बात कही थी पिछली क्लास के अंदर। अब देखें कोई सवाल पूछना है ना तो क्लास में ही पूछ लें, अलग से व्हाट्सएप के ऊपर इस पर आप सवाल लिख रही हैं तो ये तो और बात है, तुम फोन है सामने इस वजह से देख रहे हैं कि आपका सवाल आ रहा है, फोन ना होता तो फिर थोड़ी देखते। अच्छा और भी कुछ लिखा है कि
हाँ तो बस उन्होंने लिखा कि मैं बिल्कुल इसी कैटेगरी में हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान थी। परेशानी मत खत्म करें, ये नहीं कह रहे कि आप परेशान होना छोड़ दें, नहीं परेशान रहें कि मैं गुनाह क्यों नहीं छोड़ पा रही। मैं यानी परेशान होना एक अलग चीज होती है, मायूस होना एक अलग चीज होती है। मायूस मत हो, परेशान जरूर हो, फिक्रमंद जरूर हो। परेशान से यहां पर मुराद फिक्रमंद होना, ठीक है ना। फिक्रमंदी नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। फिक्रमंदी किसी ने नहीं छोड़नी, चाहे कोई गुनाह कर रहा है या चाहे कोई गुनाह बजाहिर नहीं कर रहा है, फिक्रमंदी तो किसी ने भी नहीं छोड़नी है। लेकिन मायूसी ये किसी ने भी नहीं करनी है, ठीक है ना। चाहे गुनाह करने वाला, थोड़े गुनाह करने वाला ना वो मायूस हो, ना बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला ना वो मायूस हो, ठीक है। तो मायूसी एक अलग चीज होती है और फिक्र एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीखें। नेक अमल में सिंसियरिटी कैसे पैदा करें, नेक अमल में सिंसियरिटी कैसे पैदा करें। सिंसियरिटी पैदा करने के लिए जो है ना, अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला की जो जो मारिफत है ना, मारिफत पहचान, अल्लाह ताला के बारे में ज्यादा इल्म, ठीक है ना। इसी को मारिफत और पहचान भी कहते हैं कि है ना, अल्लाह ताला क्या है, कैसे हैं। अच्छा, उनका ये नहीं कि अल्लाह ताला का हाथ किस शक्ल का है, अल्लाह ताला का जो जो चेहरा है वो किस शक्ल, ये नहीं, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला की अजमत क्या है, कैसे, कितने अजीम है, कितने करीम है, राइट। अल्लाह ताला की हमारे ऊपर कितनी नेमतें हैं, राइट। ये सब चीजें जो है ना, ये मारिफत इलाही कहलाती है, ठीक है। तो मारिफत इलाही जो है ना, ये जितनी बढ़ती है ना, यानी अल्लाह की पहचान जितनी बढ़ती है ना, ठीक है ना, तो इससे जो है ना वो अल्लाह ताला की मोहब्बत भी बढ़ती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला की मोहब्बत भी बढ़ती है। ये दोनों चीजें जो बढ़ती है ना, मारिफत और मोहब्बत, तो इन दोनों के साथ फिर आमाल के अंदर इखलास पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर, यानी मारिफत, कोई अब ये कहेगा कि अच्छा शैतान भी तो आरिफ था, है ना। मशायख से सुना है ना, शैतान भी आरिफ था, उसके अंदर भी मारिफत थी, तो उसके अंदर तो इखलास नहीं था, मारिफत थी लेकिन इखलास नहीं था। इसी वजह से तारिज ने ये भी कहा है कि मारिफत के साथ साथ मोहब्बत, ठीक है। तो मारिफत और मोहब्बत जब इंसान के अंदर बढ़ती है ना, किसी की भी हो, तो फिर उसका जो अमल होता है ना, वो उसके लिए खालिस हो जाता है, खालिस हो जाता है, ठीक है ना। हमारे अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं, अल्लाह ताला की मारिफत भी नहीं, ना मोहब्बत ना मारिफत, तो इस वजह से ना हमारे अमाल के अंदर इखलास नहीं होता। हम अपने अमाल को जो है ना, वो किसी और के लिए कर रहे होते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई फर्द हो, चाहे वो दुनिया का कोई फायदा हो, चाहे वो अपने फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, यानी अपना नफ्स, अपने नफ्स की खुशी, उसके खातिर अमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी ना, तो फिर हम अल्लाह के लिए अमाल करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो ये आपके सवाल का तो यही जवाब है। अब इसके अंदर अब ये कैसे हो, वो कैसे हो, वो फिर एक अलग ही टॉपिक, तफसीली वो इंशाल्लाह किसी और वक्त। गुनाह छोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ, बस फिर करती रहती हूँ, फिर करती रहती हूँ। अल्लाह ताला जानते हैं कि आप क्या कर रही हैं, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, ना सिर्फ आपकी जाहिरी कोशिशों को देख रहे हैं, बल्कि आपके दिल की फिक्र को और दिल की जो 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 है ना, जो तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर आपके इस कोशिश को कबूल कर लेंगे। और उम्मीद तो यही है, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें। अना इंदा जन्न अब्दी भी, ये भी तो हदीस कुदसी है ना, अल्लाह ताला से जो गुमान रखता है, अल्लाह ताला उसका वैसी फैसला करते हैं, वैसी मामला करते हैं। तो अल्लाह ताला से गुमान ये रखें कि अल्लाह ताला आपको दुनिया ही में नेक बना देंगे, गुमान यही रखें अल्लाह ताला से, ठीक है ना। ये गुमान ना रखें कि दुनिया में तो अल्लाह मुझे नेक नहीं बनाएंगे, हाँ आखिरत में अल्लाह ताला मुझे माफ कर देंगे। भाई ये तो आखिरत वाला गुमान है ना, माफ कर देंगे, वो तो बहुत अच्छा गुमान है, लेकिन दुनिया में के लिए भी गुमान रखें कि अल्लाह ताला दुनिया में ही मुझे नेक बना देंगे, है ना। और फिर देखें اللہ تعالیٰ اپنے گمان آپ کے گمان کو کیسے پورا کرتے ہیں. دنیا میں انہیں ایک بنا کے چھوڑیں گے آپ کو, ایسے نہیں چھوڑیں گے. پھر یہاں پہ ایک اور بھی لکھا کہ اللہ والے بھی بندوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, نصیحت کرتے رہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا سمجھا دیجئے تاکہ ہم اللہ والوں سے محبت پیدا ہو جائے. بھئی دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک دم ہی ہے نا, یہ ہوتا ہے نا جس کو گھاس نہ ڈالنا, ٹھیک ہے, تو لوگ جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالتے. لوگ جو ہے وہ یعنی اللہ والے ان کو بلاتے رہتے ہیں دین کی طرف, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھاتے رہتے ہیں, کبھی ڈائریکٹلی, کبھی کسی کے واسطے سے سمجھاتے ہیں, کبھی کسی طریقے سے میسج بھیج کر کے. کبھی کوئی فکر پڑی رہتی ہے ہر وقت لوگوں کی کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں, اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں, شیطان سے کٹ جائیں, جہنم سے بچ جائیں, رائٹ. تو نصیحت کرتے رہتے ہیں. نصیحت کرنے کے لیے جب ہی بتا دیا کہ جب یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے آ کر کے اور اپنی زبان سے نصیحت کریں. نصیحت کرنے کی بہت ساری تدابیر ہوتی ہیں, ان تدابیر کو اختیار کرتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی بھی تدبیر اختیار نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو کم از کم دعائیں کرتے رہتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں یہ بات جان کر کے کہ کوئی میرے لیے کتنا پریشان ہے, کوئی میرے لیے کتنا فکر مند ہے, کوئی میرے لیے کتنی تدبیریں اختیار کر رہا ہے, اگر ہمیں محبت پیدا نہیں ہو رہی تو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود اس, ویری ویری سیریسلی رانگ ود اس, رائٹ. تو ہمیں اپنے اندر پہ دیکھنا چاہیے کہ اتنے خیر خواہ, اتنی محبت کرنے والے, اتنی فکر کرنے والے, میرے اندر اس سے محبت نہیں پیدا ہو رہی, تو کیا ہو گیا مجھے پھر, رائٹ. اب مطلب اور کیا سمجھائیں بھائی اس کے اندر. تو اب نہیں ہو رہی تو پھر اب رحم کریں ہمارے اوپر. ایک دفعہ اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم, تو ان کے ساتھ نا ان کے کسی نے, کوئی تھے ان کے قریبی, بہت بڑا جو ہے نا وہ فساد کیا نا, بہت دھوکہ دیا اور بہت بہت برا کام کیا نا. کرتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ اس طرح کے, نبی علیہ السلام کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے ان کے ساتھ بھی ہمیشہ اس طرح کی مخالفتیں چلتی رہتی ہیں. تو اس طرح کا واقعہ ہوا, تو یہ عاجز جو ہے وہ حضرت کے ساتھ مسجد نبوی میں تھا, اور بالکل وہاں جہاں خواتین تو اس طرف نہیں آتی ہیں, لیکن جو چھتریوں والا ایریا مسجد نبی کے اندر, یعنی ریاض الجنہ ختم ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ صفہ والی جو جگہ ہے وہ ختم ہوتی ہے نا, تو پھر ایک اوپن ایئر سی جگہ ہے, وہاں پہ انہوں نے چھتریاں لگائی ہوئی ہیں, وہ کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں. تو وہاں پہ مجھے یاد ہے بالکل درمیان میں شاید ہم بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بات آئی, تو بات ایسی ہوئی کوئی ایسی, تو ساجد نے کہا, یعنی ان صاحب کی بھی بات نکلی جنہوں نے بہت برا کیا تھا حضرت کے ساتھ. تو ساجد نے کہا کہ حضرت, یعنی ان کا میں نے ان کا ذکر نہیں کیا تھا, لیکن میں نے بس یہ کہا کہ حضرت ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کے در سے جوڑا ہے, میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے در سے جوڑا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر حضرت کا نا بہت دل غمگین تھا اس وقت. تو حضرت نے, چونکہ ان صاحب کا بھی چل رہا تھا کسی وجہ سے ایک بات ہو رہی تھی, غیبت, آپ اگر کاش کہ آپ اس کو غیبت نہ کہیں, کیونکہ یہ اللہ والوں کے غم ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح سے بات کیا کرتے تھے تیسرے شخص کے بارے میں, لیکن وہ غیبت نہیں ہوتی تھی, وہ غم ہوتا تھا یا خیر خواہی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس خیر خواہی اور غم کے ساتھ کسی تیسرے شخص کے بارے میں بات کرنا نا, یہ غیبت نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں, اگر وہ بھی یہی سوچ لیتا نا, جو کوئی آپ کہہ رہے ہیں نا, جو بات کہ آپ نے ہمیں اللہ کے در سے جوڑا, تو اگر وہ شخص بھی یہ بات سوچ لیتا نا, تو یہ سب کچھ نہ ہوتا, یہ سب کچھ نہ ہوتا, ہے نا. تو اب کتنی سیدھی سی بات ہے, کتنی سمپل سی بات ہے نا بھائی, اس چیز کو ہم اہم سمجھے نا, اللہ سے جڑنا. اب مسئلہ اصل میں پتا ہے, یہ بھی تو ہے نا اصل میں, کہ اللہ سے جڑنے کو ہم سب سے زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے. بھائی اللہ سے جڑنے کو جب سب سے زیادہ اہمیت دیں گے نا, تو اب جو اس کے جڑنے کا سبب بن رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اہمیت نہ دیں. رائٹ, پچھلے دنوں بات بھی کافی ہوئی ہے اس کے اوپر, جو سالکین ہیں, سالکات ہیں, انہوں نے امیدیں سنی ہوگی کہ بھائی جو جس بات کا سبب بن رہا ہوتا ہے نا, اس کی اہمیت بھی ہو جاتی ہے پھر,
بات کی اہمیت کے حساب سے اس کی بھی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب اہمیت ہو جائے گی ہمارے دل میں اللہ سے جڑنے کی, تو جو اللہ سے جڑنے کا سبب بن رہے ہوں گے تو اس ان کی بھی اہمیت ہو جائے گی اور پھر ان سے محبت بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے.
What good deeds can we do to please Allah Taala on a smaller level? Smaller level یعنی individual level.
اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے رہنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ, ڈرتے ڈرتے, رائٹ, جس کو خشیت کہتے ہیں نا, کہ ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا, ٹھیک ہے نا. یہ انسان کا بالکل انڈیویجول لیول ہے. اسمالر لیول سے آپ کی مراد اگر یہ ہے کہ جی گھر میں بیٹھ کے میں کیا کر سکتی ہوں اور باہر نکل کر کے جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا, یہ بڑا لیول ہے, اور اسمالر لیول میرا پرسنل ذاتی لیول ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا. یہ دعا جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ نا آپ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوش کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو کوئی تیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جو ہے نا وہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا دعا سے زیادہ بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن دعا سیکھنی پڑتی ہے نا, مطلب یہ بھی تو نہیں پتا نا ہمیں کہ جی دعا مانگنی کیسے ہے, دعا کے کیا آداب ہوتے ہیں. ہم جو ہے وہ پچھلی کلاس میں جیسے بات ہوئی تھی کہ جیسے بچہ کہنا نہیں مانتا ہے نا, تو ہم گویا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ایسی ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا کہنا ہی نہیں مانتے, میں تو دعا کرتی ہوں پوری نہیں ہوتی, گویا کہ اللہ تو کو کہنا ماننا چاہیے میرا. یہ کوئی تھوڑی دعا ہوتی ہے بھائی, کہنا منوانا اللہ سے, یہ دعا نہیں ہوتی. دعا تو ہوتی ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھ کر کے اور اللہ تعالیٰ کو قابل سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا, یہ دعا ہوتی ہے. اور اس دعا سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ اسمالر لیول تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا بھائی, ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر روزانہ آٹھ رکعت تہجد پڑھنا, بھائی آٹھ رکعت تہجد پڑھنا روزانہ یہ کوئی اسمال لیول تو نہیں ہے, یہ تو بڑا اچھا خاصا مشکل لیول ہے. لیکن دعا کرنا, اچھا یہ بھی نہیں کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کے دعا کرنا, نہیں, دعا کرنا ایبسلیوٹلی کسی بھی وقت, رائٹ, چاہے ظہر کے بعد دعا کریں, چاہے آپ عصر اور مغرب کے درمیان دعا کریں, چاہے آپ عشاء کے بعد دعا کریں, چاہے آپ فجر کے وقت دعا کریں, کسی وقت بھی دعا کرنا, کوئی ریسٹرکشن آف ٹائم نہیں ہے اس کے اندر. اچھا ایک اور سوال ہے کہ ہم جتنا کوشش کر لیں صبح سے شام تک ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, پھر اس گناہ کے کا احساس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, استغفر اللہ پڑھتے ہیں پھر وہی ریپیٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہم صحیح نہیں ہیں یا ہم نیک نہیں بن پا رہے. نہیں, نیک تو آپ بن پا رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ استغفار کر رہی ہیں اور گناہ کے اوپر آپ کو تکلیف پریشانی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر تکلیف پریشانی ہونی ختم ہو جائے اور استغفار کرنا آپ چھوڑ دیں تب جو ہے نا آپ نیک نہیں بن رہی, لیکن پہلے کے مقابلے میں آپ نیک بن رہی ہیں کیونکہ آپ استغفار تو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن گناہ چھوڑنے والی جو نیکی ہوتی ہے نا وہ ابھی آپ سے نہیں ہو پا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا کرتی رہے اور یہ کہ گناہ چھوڑنے کی کوشش تو جاری رکھیں, کوشش جاری رکھیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا طریقہ جو ہے نا, یہ طریقہ سیکھیں استاد سے, شیخ سے پوچھیں, ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ سیکھے بغیر کام نہیں ہو پاتا ہے نا بھائی. آپ کہیں نا یہ کہ کوئی بچہ آپ سے آ کر کے, آپ کھانا پکاتی ہیں گھر میں کہ نہیں پکاتی ہیں نا, ہے نا. اب ایک جو ہے نا وہ کوئی آپ کا بچہ کہے یا بیٹی کھانا پکانا نہیں آتا اگر, ٹھیک ہے نا, وہ روزانہ جو ہے نا وہ کھانا پکائے اور روزانہ جو ہے نا وہ کھانے کا ستیاناش کر دیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ, ہاں میری بچی کتنی اچھی ہے کھانا بنانے کی کوشش تو کرتی ہے نا, لیکن کھانا خراب ہو جاتا ہے نا. روزانہ یہی ہو, کھانا خراب ہو جائے تاکہ پھینکنا پڑ جائے, جل جائے, ہے نا, خراب ہو جائے, پھینکنا پڑ جائے. تو اب آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا بہت اچھا ہے, تم بہت اچھا کوشش کر رہی ہو کھانا بنانے کی, لیکن تم اسے سیکھ کیوں نہیں لیتی, اسے سیکھتی کیوں نہیں ہو, میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ایسا نہیں ایسے کرو, تو تم وہ کیوں نہیں کرتی, مجھے پوچھتی کیوں نہیں ہو. پوچھ لو تو تمہارا روزانہ کھانا جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے, روزانہ پکایا ہوا کھانا پھینکنا نہ پڑے تمہارا. سیکھ لو نا اس بات کو کیا خیال ہے؟ یہ غلط بات ہے کوئی؟ سیکھ کر کے کھانا پکائے گی تو جلدی اچھا کھانا پکانا شروع کر دے گی. اسی طرح سے ہمارا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اگر گناہ کو گناہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور گناہ کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں, لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ فلانا گناہ جو میں کر رہی ہوں اس کو چھوڑنے کا کیا طریقہ ہے, یہ نہیں ہم پوچھتے. تو پھر ہماری تو وہی مثال ہے نا کہ جی کھانا پکانا ہے لیکن پکانے کا طریقہ نہیں سیکھنا ہے, اور پھر ہم کہیں گے جی میں تو اتنی محنت کر رہی ہوں اور میں بیچاری. نہیں, یہ جو نہ سیکھنا ہے نا یہ بہت بڑا یعنی بیچارگی کے گلے کے اوپر چھری پھیر دینا ہے. اب بیچارگی نہیں ہوتی اس بندے کی جو کہ سیکھنا نہ چاہے. ٹھیک ہے, تو سیکھ لیں. اور سیکھنے کے لیے یہ نہیں کہ جی گناہ کیسے چھوڑنا ہے, نہیں, بتانا پڑے گا کون سا والا گناہ آپ سے نہیں چھوٹ پا رہا ہے. ٹھیک ہے, احسان فراموشی والی کیفیت سے بھی اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہنا. ہاں بالکل, احسان فراموشی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہوتا ہے ہم انہی کے دشمن بن جاتے ہیں, یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ برائی ہوتی ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کیونکہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس طرح کے. کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کے ڈبل گناہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پانچ وقت اللہ کے قریب جاتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں, کیا ہمیں بھی ڈبل گناہ ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ڈبل گناہ کا فتویٰ لگایا, یہ آپ کو کہاں سے ملا یہ فتویٰ؟ یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ جی جو نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی پڑھتا ہے اس پر ڈبل گناہ ہوتا ہے. نہیں, یہ اپنی طرف سے ایسی چیز نہیں لگا سکتے نا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈبل گناہ شنا کے چکر میں نہ پڑے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے پھر اس کے بعد گناہ کرتا ہے اس کو ڈبل گناہ ہوتا ہے. نہیں جی, کوئی ایسا نہیں ہوتا. یعنی اسی بات کو نا ایک دوسرے انداز میں سوچنے کی کوشش کریں. آپ نے جس انداز میں اس کو پریزنٹ کیا ہے نا, تو یہ جو ہے نا کسی کو, یعنی آپ نے یہ بات اگر کسی دوسرے کو کہہ دی نا, میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ایک ویڈیو میں سنا تھا, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر اسرار صاحب کو ہم نے بھی سنا ہے, وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں, ابھی کلاس میں بھی بات ہو چکی ہے کہ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم لکھی ہوئی چار لائنوں کے اندر آدھی چیز سنتے ہیں اور آدھی چیز مس کر جاتے ہیں, ہے نا. اور تھوڑا سا ابھی ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے یہ سب کچھ نا, کہ ہم ایک بات کرتے ہیں آگے سے ہمیں اس قسم کا آگے سے جواب آتا ہے کہ ہم ان کو صرف یہی بولتے ہیں, بھائی آپ پھر سے سن لیں, آپ پھر سے سننے جا کر کے سارے جواب موجود ہیں اس کے اندر, لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ جو اس طرح کی بات کر رہی ہیں, آئی ایم پریٹی شیور کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اصل میں کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے اور آپ نے اس کو ذرا کچھ اور سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے اس طریقے سے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک پوائنٹ کو ایکسپلین کیا ہے تو وہ بھی تو یہی تھا نا, پچھلی کلاس میں کوئی اور بات سمجھائی تھی اور سننے والے نے کچھ اور بات سمجھ لی, لیکن اللہ کا شکر انہوں نے پوچھ لیا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب تو دنیا سے گزر چکے ہیں, تو اب آپ جا کے ڈاکٹر اسرار صاحب پوچھ بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو اب وہ تو کتابی باتیں ہوں گی ڈاکٹر اسرار صاحب والی نا. بہرحال تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ, بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے جن الفاظ سے ان کو پریزنٹ کیا نا, تو اب اس سے ایک یہ بھی شیطان کو موقع مل سکتا ہے کسی کو کہنا کہ چلو ایسا کرتا ہوں میں نمازی پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں, گناہ تو چھوڑ نہیں پا رہا تو نمازی پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں, کم از کم جو ہے نا وہ ڈبل گناہ تو نہ ملے مجھے, ہے نا. اب شیطان جو ہے نا وہ اس کے دماغ سے اس بات کو محو کر دے گا, چھپا دے گا کہ نماز جو چھوڑے گا نا تو وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, بہرحال تو اس طرح سے ہو جاتا ہے ہم سے کبھی غلطی, تو اس وجہ سے نا پوچھ لینا اور ایک یعنی ایک لائیو تعلق رکھنا جو ہے نا, جس میں کہ ہم اپنی کنفیوژنس کو دور کر سکیں, یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. پردہ کرنا الگ نیکی ہے اور جھوٹ بولنا الگ گناہ کا مال ہے, الگ گناہ کا عمل ہے. اچھا, اب پردہ کو چھوڑ دیں, اس لیے کہ جھوٹ بولتی ہوں تو پردے کا کیا فائدہ, تو یہ ڈبل گناہ ہے. ہاں, جیسے ابھی بولا کہ جی یعنی میں گناہ تو چھوڑ نہیں سکتا تو نماز چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ڈبل گناہ نہ ہو, اسی طرح سے یہی بات ہے کہ جی پردہ تو کرتی ہوں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتی تو پردہ بھی چھوڑ دوں. تو یہ اس طرح کی کنفیوژن جو ہے نا شیطان بہت کریٹ کرتا ہے. آپ کو ابھی شاید ہنسی کی بات لگ رہی ہوگی کہ نہیں نہیں اتنی بیوقوفی تو میں نہیں کروں گی. آپ یقین کریں اس سے زیادہ بڑھ کے بیوقوفی ہم لوگ کرتے ہیں, ہے نا. اور پھر جب ہم سے پوچھتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے ہمیں, ہمارے پاس تو ویلڈ دلیل موجود ہے کہ کیسی کیسی بیوقوفی کی باتیں لوگ کرتے ہیں. شیطان کرواتے ہیں ہم سے, تو شیطان سے حفاظت مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے, اور پھر شیطان سے بچنے کی تدابیر کرنا, یعنی اپنا ایک اصلاحی تعلق بنانا, یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر شیطان سے حفاظت نہیں ہو پاتی ہے. چلیں, بہت زیادہ ایکسٹرا ٹائم ہو گیا تو اب اجازت لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.